الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. صدق الله العظيم. گزشتہ کچھ عرصے سے اس بارے میں عرض کیا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس ادب کے نہ کرنے سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا آدمی کو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, تمہارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی کرو گے. اور ہمارے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم گستاخ رسول ہیں, اس لیے میں ذرا اس کو تفصیل سے, کئی ہفتوں سے میں اسی پر بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ ہمارے بارے میں اور ہمارے اکابر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں مانتے. مجھے یاد آیا ایک مرتبہ یہ بہت شد و مت کے ساتھ اس بات کو مشہور کیا گیا کہ اکابر دیوبند سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں مانتے, یا یہ کہ یہ ان کے گستاخ ہیں, یا یہ کہ یہ درود نہیں پڑھتے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں جب بڑے شد و مت کے ساتھ مشہور کی گئیں تو دارالعلوم دیوبند میں مشورہ ہوا کہ بھائی اس کا کچھ رد تو کرنا چاہیے, کیونکہ لوگ تو بیچارے سیدھے سادھے ہوتے ہیں, لوگ تو سیدھے سادھے ہوتے ہیں, ان کو جو بتا دیا جائے وہ واقعی وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ غلط ہوں گے. لہذا مشورے میں یہ طے ہوا کہ دارالعلوم کے اساتذہ کی ایک جماعت بنائی جائے اور ہم بس باہر نکلیں گے, اور جو اس جماعت میں آگے کی طرف جو علماء ہوں گے وہ لوگوں کو سلام کریں گے, باقی علماء اور اساتذہ ذکر میں مشغول رہیں. دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی ایک جماعت نکلی اس طریقے سے, اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ, مفتی اعظم پاکستان جو دارالعلوم کراچی کے بانی ہیں, اب بھی ان کے بیٹے اب بھی حیات ہیں دونوں, مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب تو مفتی اعظم ہیں پاکستان کے اس وقت. تو مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس جماعت میں شامل تھا, اس وقت میں طالب علم تھا, اساتذہ نے کچھ طلبہ کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا, ان طالب علموں میں سے ایک میں بھی تھا. لہذا ہمیں آج بھی وہ منظر یاد ہے کہ جب یہ جماعت گزری ہے بازاروں سے گلی کوچوں سے تو لوگ دیکھ کر کھڑے ہو گئے. یہ حضرات تو مدرسے میں ہی رہتے تھے, مدرسے میں ہی مکانات ملے ہوئے تھے ان کو, ہفتوں ان کا باہر نکلنا ہی نہیں ہوتا تھا, بہت کوئی شدید ضرورت ہوتی تھی تو مدرسے سے باہر جاتے تھے. اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے میں دہلی میں نکلتا ہی نہیں ہوں, دیوبند اور دہلی میں نکلتا ہی نہیں ہوں, میں بس مدرسے میں ہی رہتا ہوں کیونکہ یہاں کی دکانیں بے ترتیب بنی ہوئی ہیں, میں جب یہ دیکھتا ہوں میرے سر میں درد ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ اگر میں لوہاروں کی دکانوں کے پاس سے گزرتا ہوں, لوہاروں کی دکان اور وہ اپنا لوہا پیٹ رہے ہوتے ہیں, تو اگر 10 دکانوں کے پاس سے گزروں تو 10 قسم کے لوہوں کی ہتھوڑوں کی آوازیں فرق کے ساتھ میرے دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہیں. میرا دماغ کو اس لیے تھوڑی ہے, حضرت کو کیا حافظہ اللہ نے دیا تھا, فرمایا اگر میں 10 دکانوں کے پاس سے گزروں تو 10 ہتھوڑوں کی زبانیں وہ آوازیں سنوں گا, وہ فرق کے ساتھ. کیا فرق ہے, پہلی دکان والے کے ہتھوڑے میں کیا فرق, دوسری میں کیا فرق, تیسری میں کیا فرق, وہ فرق کے ساتھ میرے دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہیں. تو اور فرمایا اگر کسی چیز کو ایسی ہی دیکھ لوں بطور مطالعے کے یاد کرنے کی نیت بھی نہ ہو تب بھی میں 40 سال تک بھولتا نہیں ہوں. تو اللہ نے ایسا حافظہ دیا تھا تو وہ تو نکلتے ہی نہیں تھے. میرے سر میں درد ہو جاتا ہے, میں نہیں نکلتا, یہ دکانیں بے ترتیب بنی ہوئی ہیں. تو وہ یہ جماعت جب نکلی ہے تو لوگوں نے دیکھا ارے یہ لوگ ہیں, اور اس میں علامہ انور شاہ کشمیر رحمتہ اللہ علیہ بھی تھے, اور یہ وہ شخص ہیں کہ دہلی کے ریلوے اسٹیشن پر فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے یہ تشریف فرما تھے, ٹرین کے انتظار میں, سفر کا موقع تھا. تو ایک ہندو ان کو دیکھ کر رونے لگا, اس سے پوچھا گیا بھائی یہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا یہ ان کا چہرہ دیکھ کے رو رہا ہوں, علامہ انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ. اس نے کہا بھائی کیوں چہرہ دیکھ کے کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا یہ چہرہ ایسا ہے, یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, اور یہ اگر کوئی چہرہ ایسا ہو کہ جس کو دیکھ کر آدمی مسلمان ہو جائے تو یہ چہرہ اس قابل ہے کہ اس کو دیکھ کر آدمی اسلام لے آئے. علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ بھی اس جماعت میں شامل تھے. تو لوگ دیکھ کر کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یہ لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کافر ہیں اور یہ گستاخ رسول ہیں اور یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور یہ درود شریف نہیں پڑھتے, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. اور ایک دکاندار نے تو یہاں تک کہا کہ اگر یہ لوگ کافر ہیں تو دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے. اگر یہ لوگ کافر ہیں دنیا میں مسلمان کون ہے پھر؟ تو بھائی بدقسمتی سے ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ گستاخ رسول ہیں, ہم مانتے ہی نہیں ہیں, یا ہم درود شریف نہیں پڑھتے. اس لیے آج کچھ ارادہ اس بات کا ہے کہ اکابر دیوبند کے بارے میں بتایا جائے کہ ان کا کیا ادب تھا, ان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ادب کا کتنا بڑا حصہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. ادب کرنے والے تو کر کے دکھا گئے. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ بیٹھا کرتے تھے اور اگر ان کے بال کھل جاتے تھے بیٹھنے کی حالت میں تو وہ زمین پہ جا کے لگتے تھے, اتنے لمبے بال. کسی نے کہا کہ بھائی آپ یہ اپنے بال تو کٹوا لیجئے, اتنے لمبے آپ کے بال ہیں, آپ بیٹھنے کی حالت میں آپ کے بال کھل جائیں تو زمین تک پہنچ جاتے ہیں. فرمایا نہیں, میں ان بالوں کو کٹوا نہیں سکتا اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بالوں پر شفقت سے ایک دفعہ ہاتھ پھیرا تھا, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میں ان بالوں کو کٹوا دوں. اور پھیرا بھی کب تھا؟ جب یہ ایمان کی حالت میں نہیں تھے, اسلام نہیں لائے تھے, بلکہ مذاق اڑا رہے تھے اذان کا, اس وقت حضور نے ان کو بلا کے شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا. بس وہ محبت ہو گئی, لاکھ جھڑکو اب کہیں ہٹتا ہے دل, ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. تو اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, کہ انہوں نے اپنی ٹوپی کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک بالوں کو پرویا ہوا تھا, اور ان بالوں کے صدقے سے یہ مدد چاہتے تھے جنگوں میں, اور وہ مدد ہو جاتی تھی, جو یہ چاہتے تھے ویسا ہو جاتا. ایک مرتبہ وہ ٹوپی لڑائی کے دوران گر گئی, کفار کے جمگٹے میں گر گئی, تو انہوں نے ایسا زبردست حملہ کیا تو کہ صحابہ نے بھی اس پر نکیر فرمائی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, اکیلے اتنا بڑا حملہ, اتنا زبردست آپ شدید حملہ کر رہے ہیں, آپ کی تو جان چلی جائے گی. اس طرح فرمایا میں اس لیے یہ حملہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میری ٹوپی گر گئی ہے, اور ٹوپی کے لیے بھی نہیں کر رہا, ٹوپی کے اندر بال ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے, اور میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کافروں کے ہاتھ لگیں اور میں ان کی برکت سے محروم ہو جاؤں, اس لیے مجھے وہ ٹوپی چاہیے, میں اس لیے حملہ کر رہا ہوں, وہ ٹوپی گر گئی ہے. تو بھائی یہ ادب تھا. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اپنے گھوڑے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ کر دیے تھے, یہ آپ لے لیجئے. امام شافعی نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے, کچھ ایک آدھ اپنے لیے تو رکھ لیجئے سواری کے لیے. فرمایا نہیں, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ جس مٹی کے نیچے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, میں اس مٹی کو اپنے گھوڑوں کے سموں سے رون دوں, مجھ سے نہیں ہوتا یہ. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں پیدل چلا پھرا کرتے تھے, سواری کبھی نہیں کی انہوں نے مدینہ منورہ میں. محبوب کے شہر سے محبت بھی محبوب کا ادب ہے. امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدارا وذل جدارا وما حب الدیار شغفنا قلبی ولیکن حب من سکن الدیار. قیس نے کہا تھا, قیس نے جو لیلا کا عاشق تھا اس نے کہا تھا کہ میں لیلا کے شہر سے گزرتا ہوں, امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدارا وذل جدارا, تو میں گزرتے وقت کبھی اس دیوار کو بوسا دیتا ہوں کبھی اس دیوار کو بوسا دیتا ہوں. وما حب الدیار شغفنا قلبی, یہ میرے دل کو جو دیوانہ بنایا ہے وہ شہر کی محبت نے نہیں بنایا, ولیکن حب من سکن الدیار, بلکہ جو اس شہر کی رہنے والی ہے یعنی لیلا اس کی محبت نے مجھے اس شہر کا بھی دیوانہ بنا دیا. اور حضرت ابو عبد الرحمن اسلمی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک روایت پڑھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کمان سے تیر چلایا تو انہوں نے اس کے بعد کمان کو بغیر وضو کے کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا, حالانکہ وہ کمان وہ تھوڑی تھا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استعمال کیا ہوا ہو, بس مطلق ایک کمان تھا, لیکن یہ بہت بڑے تیر انداز تھے, تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے. لیکن اس کے بعد سے انہوں نے جو تابعی ہیں یہ انہوں نے کبھی بھی کمان کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کمان کو استعمال فرمایا ہے, حالانکہ کوئی اس کمان کو تھوڑی جس کو یہ استعمال کرتے تھے, لیکن بس ادب تھا. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں, ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی, ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر. اصل چیز محبت ہے, ادب سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر ایسے ایسے آداب آدمی کے ذہن میں دل میں آتے ہیں, جب کسی سے محبت ہو جائے تو خود ہی آداب دل میں آنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ادب کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو, اس کو ادب سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ, ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج تو مجھے علماء دیوبند کے بارے میں عرض کرنا ہے, اور دیکھیے دارالعلوم دیوبند یا مسلک دیوبند یہ کسی چیز کا نام نہیں ہے سوائے اتباع سنت کے, یاد رکھیے گا اس بات کو, یہ ہمارے اکابر کی تشریح ہے کہ مسلک دیوبند اتباع سنت کا نام ہے. اور کیسی اتباع سنت, اب میں بتاتا ہوں. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو روپوش ہونا پڑا, بھائی یہ مووی وغیرہ کوئی نہ بنائے, بھائی مووی بنانا جائز نہیں ہے, بھائی خیال رکھو, بھائی پیار محبت سے منع کریں, مووی نہ بنائے کوئی, اور یہ موبائل بھی بند کیجئے, موبائل بند کر لیجئے, مناسب نہیں ہے موبائل کو کھول کے رکھنا, اس وقت دینی مجلس ہے اس میں نہ کھولیں موبائل کو. تو ان کو روپوش ہونا پڑا, تین دن کے بعد باہر نکل آئے. لوگوں نے منع کیا, حضرت آپ اس طرح کھلے بندوں باہر نہ پھریں. فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غار ثور میں تین دن تک قیام فرمایا تھا, مدینہ منورہ ہجرت فرماتے ہوئے تین دن تک قیام فرمایا تھا, اب مجھ سے نہیں ہو سکتا. اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنے دن قیام فرما رہے غار ثور میں اس سے زیادہ میں قیام کروں, مجھ سے نہیں ہو سکتا. سنت سے ثابت نہیں ہے تین دن سے زیادہ روپوش رہنا, بس یہ کہہ کر اور باہر نکل آئے. اور وہی ہوا, انگریز کے کارندے پہنچے. اب حضرت تو بنیان اور لنگی میں تھے, چھتے والی مسجد میں ٹہل رہے تھے, کارندے آئے وہ سمجھے یہ تو کوئی خادم ہوں گے کوئی اور ہوں گے, اور مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہ تو بڑے جبے قبے میں ہوں گے. آ کر پوچھا مولانا قاسم نانوتوی کہاں ہیں, انہی سے پوچھا, وارنٹ جاری ہو چکے تھے. تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ سے غیر محسوس طور پر تھوڑا سا پیچھے ہٹے, فرمایا مولانا قاسم نانوتوی ابھی کچھ دیر پہلے تو یہی تھے. ابھی کچھ دیر کچھ تھوڑا سا غیر محسوس طور پر پیچھے ہٹے اور پھر اپنی سابقہ جگہ جہاں کھڑے ہوئے تھے وہاں اشارہ کر دیا کہ کچھ دیر پہلے تو یہی تھے. وہ ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے کہ نہ جانے کہاں چلے گئے ہوں گے, اور یہ اپنے آرام سے رہے. تو بھائی ہمارے اکابر نے تو اس طرح اتباع سنت کی ہے, ایسا ادب کیا ہے. میرٹھ میں مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے خلاف بھی بغاوت کا مقدمہ بنا 1857 کی جنگ آزادی میں. تو انگریز جج نے کہا کہ آپ مولانا آپ کے پاس اسلحہ ہے, اور تھا بھی, اگر نہ ہوتا تو جنگ کیسے جہاد کیسے کرتے. 1857 کا, جس کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا تھا یعنی غداری, وہ ہمارے اکابر نے لڑی تھی بھائی, لڑائی لڑی تھی, جنگ تھی, وہ جہاد تھا, شرعی جہاد تھا. تو حضرت نے فرمایا, حضرت کٹہرے میں کھڑے ہوئے تھے, اس نے پوچھا جج نے آپ کے پاس اسلحہ ہے مولانا؟ فرمایا اسلحہ ہمارا اسلحہ یہ ہے, اور یہ کہہ کر تصویر جو ہاتھ میں پہلے سے تھی یوں دکھا دی, یہ ہے ہمارا اسلحہ. وہ کانپ کر رہ گیا, جج کانپ کے رہ گیا کہ کیا کہہ رہے ہیں, اور بالآخر اس کو بری کرنا پڑا. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند بیر علی پر جوتے اتار دیا کرتے تھے, اور وہاں سے ننگے پیر جاتے تھے, برہنا پیر بالکل مدینہ منورہ میں چلتے پھرتے تھے. اور اس وقت یہ نہیں تھا کہ سڑکیں بنی ہوئی ہوں, فرش بنے ہوئے ہوں, پتھریلی زمین تھی, کنکر تھے, شدید قسم کی دھوپ, لہذا پاؤں لہو لہان ہو گئے. حضرت کو دیکھ کر بعض دوسرے لوگ بھی اتر گئے سواریوں سے, اس وقت اونٹوں پر ہی سواری ہوتی تھی, تو اونٹوں سے اتر گئے. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے یہ منظر دیکھ کے فرمایا, تم لوگ نہ جا سکو گے, تم لوگ نہیں جا سکو گے, یہ تو ان کو تو ان پر تو عشق اور محبت کا غلبہ ہے, اس لیے اترے ہیں اور انہوں نے جوتے اتار دیے اپنے, تم لوگ نہیں جا سکو گے. یہی ہوا کوئی جن لوگوں نے اور جوتے اتارے تھے, کوئی 20 قدم پہ, کوئی 1, کوئی 2, کوئی 100 کوس پہ ہارا, بس کوئی 100 قدم, کوئی 20 قدم, کوئی 50 قدم پہ ہار گئے ہمت. اور مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ پہنچ گئے, اور جب تک قیام رہا برہنا پیر ہی رہے, اور وہاں پہنچتے تک پاؤں لہو لہان ہو گئے. مگر وہ عشق و محبت کا غلبہ تھا, اس لیے پہنچ گئے, اور مدینہ منورہ میں برہنا پیر ہی پھرتے تھے. یہ ان کا حال تھا, ادب کا یہ مقام ان کو حاصل تھا. اور یہ جو قصیدہ لکھا ہے جس کو مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے بھی فضائل درود شریف میں نقل فرمایا ہے, اڑا کے خاک میری اڑا کے بعد میری خاک کو پس مرگ کرے حضور کے روضے کے آس پاس نثار. فلک پر سب صحیح پر نہ ہے ثانی احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, زمین پر کچھ نہیں زمین پر کچھ نہ ہو پر ہے محمدی سرکار. فلک پہ سب کچھ ہے, حوریں بھی ہیں, غلمان بھی ہیں, سب کچھ موجود ہے, فرشتے بھی ہیں, لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ثانی تو نہیں ہے. اور زمین پر کچھ نہ ہو مگر زمین کو ایک نعمت حاصل ہے, وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسد اطہر ہے. زمین پر کچھ نہ ہو پر ہے محمدی سرکار, یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے شعر ہے. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ کی گٹھلیوں کو پیس کر, وہ جو کھجور کھاتے تھے ان کھجوروں کو کھا کر, اور ان کی گٹھلیاں محفوظ رکھتے تھے, ان کو پیس کر اور اس کا صفوف استعمال فرماتے تھے, اور کبھی گٹھلیوں کو اس کے ٹکڑے کر کے پان میں چھالیا کی جگہ ڈال کے استعمال فرماتے تھے. اور مدینہ منورہ کی جو مٹی تھی اس کو ہمیشہ حضرت کا معمول رہا سرمے میں ملا کر استعمال فرمانے کا, سرمے میں ملا کر رات کو سونے سے پہلے وہ سرما لگایا کرتے تھے, ساری زندگی معمول رہا. اور ایک دفعہ فرمایا کہ لوگ مدینہ منورہ کی خریدی ہوئی چیزوں کی تھیلیاں اور ڈبے اور کھجوروں کی گٹھلیاں پھینک دیتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ ان وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کو مدینہ منورہ کی ہوا لگی ہوئی ہے. اور ایک دفعہ ایک رومال آیا, وہ کسی اور ملک کا بنا ہوا تھا, آیا مدینہ منورہ سے تھا, اس کو چومتے رہے اور آنکھوں سے اور منہ سے لگاتے رہے. کسی نے کہا حضرت یہ کسی اور ملک کا بنا ہوا ہے. فرمایا تمہاری نظر تو اس پر ہے اور میری نظر اس پر ہے کہ یہ مدینہ منورہ سے آیا ہے اور اس پر مدینہ منورہ کی ہوا لگی ہوئی ہے. اور مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو 3 کھجوریں ایسی لا کر دیں جو اس وقت مدینہ منورہ کے مسجد نبوی کے صحن میں لگے ہوئے درخت کی تھیں, کھجور کے درخت, خاص وہاں درخت لگا ہوا تھا, اب تو نہیں ہے, اس وقت تھے درخت اس زمانے میں, یہ آج سے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے. تو وہ ان 3 کھجوروں کے 70 سے زیادہ حصے کر کے سب کو کھلائے, 70 سے زیادہ 3 کھجوروں کے حصے کیے, کتنے چھوٹے چھوٹے کیے ہوں گے, اور سب کو بھورا بھورا تھوڑا تھوڑا کھلایا اور پھر ان کی گٹھلیوں کو پیس کر استعمال فرمایا صفوف کے طور پر. اب بتائیے یہ ہمارے اکابر ہیں, یہ گستاخ رسول ہیں؟ گستاخ رسول ایسے ہوتے ہیں؟ اور اب دیکھیے اشکال ہوتا ہے ایک, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا میں تمہیں تمہاری اصلی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے وقت مقرر فرما دیا کہ جی یہ فلاں وقت میں آپ کو اپنا پورا وجود دکھاؤں گا کہ میں کیسا ہوں. اس وقت جب انہوں نے اپنا پورا وجود دکھایا ہے, وہ اپنی اصلی شکل میں آئے ہیں, تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے. اب اشکال ہوتا ہے, اشکال یہ ہوتا ہے کہ مرتبہ کس کا زیادہ ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا؟ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرتبے کے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مرتبہ مثل نہ ہونے کے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پھر اشکال یہ ہوتا ہے کہ دیکھ کر بے ہوش کیوں ہوئے؟ اس کا جواب دینے والے یہی تھے جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ کافر تھے اور یہ گستاخ رسول تھے. اس کا جواب مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے. فرمایا بات یہ ہے کہ جیسے آدمی شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو شیشہ اس کو بالکل اس کی تصویر دکھا دیتا ہے, جیسا وہ ہے ویسا دکھا دیتا ہے. اسی طرح فرشتوں کا جو جسم ہوتا ہے وہ شیشے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے. جیسے شیشہ لطیف ہوتا ہے وہ آدمی کو بالکل جو اس کے سامنے جو چیز لائی جائے اس کا عکس دکھا دیتا ہے, فرشتوں کا جسم شیشے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے. وہ نہ صرف یہ کہ اس چیز کی صورت دکھاتا ہے بلکہ اس صورت کا اس چیز کا اصل جو مرتبہ اللہ کے ہاں ہے وہ بھی دکھا دیتا ہے. لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا, حضور نے اپنا عکس دیکھا, ان کا جسم لطیف تھا, حضور نے اپنا عکس بھی دیکھا اور اپنا اصلی مقام جو اللہ کے ہاں حضور کا مقام ہے وہ دیکھا, اس مقام کو دیکھ کر خود اپنے مقام کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. یہ جواب ہے اس کا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لطیف جسم کے اندر جو شیشے سے زیادہ لطیف تھا اس میں آپ کو اپنا اصل مقام نظر آیا جو اللہ کے ہاں آپ کا مقام ہے, اس مقام کو دیکھ کر حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. آپ اندازہ لگائیے یہ کتنا علم عظیم ہے, یہ جواب کون دے سکتا تھا؟ اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ, حکیم الامت, مجدد الملت, جو اپنے وقت کے مجدد تھے. یاد رکھیے نبوت کا سلسلہ تو بند ہو گیا لیکن حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صدی کے آخر میں اللہ تعالی ایک مجدد کو پیدا فرمائیں گے. ان اللہ یبعث لہذا, حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں کبھی کوئی کہے کہاں ہے یہ, مشکات شریف میں آئی, ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئت سنۃ من یجدد لہا دینہا. اللہ تعالی ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد کو پیدا فرمائیں گے. وہ مجدد ایک ایسا عالم ہوگا جو امت کو بتائے گا کہ یہ تم غلط چیزوں میں مبتلا ہو, یہ چیزیں تم غلط کر رہے ہو, یہ چیزیں غلط کر رہے ہو, یہ چیزیں غلط کر رہے ہو, صحیح راستہ یہ ہے. من یجدد لہا دینہا, یہاں تک کہ وہ دین کو بالکل نیا کر کے, غبار سے صاف کر کے امت کے سامنے پیش کر دے گا. اب امت کا کام ہے عمل کرے نہ کرے, مجدد اپنا کام پورا کر دے گا. لہذا نبیوں کا سلسلہ تو بند ہو گیا, اس پر تو ہم سب کا ایمان ہے, مجددین کا سلسلہ جاری رہے گا. اور حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ واقعتاً انہی مجددین میں سے ایک تھے جن کے بارے میں حدیث میں پیش گوئی آئی ہے. تمام علماء اور اکابر کا اس پر اتفاق ہے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ہر تبلیغ کے سفر سے واپسی پر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے تھے, میری خواہش ہے کہ میں ہر تبلیغ کے سفر سے واپسی پر حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں 3 دن لگاؤں, اپنے قلب کو غسل دوں. یہ الفاظ ہیں مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے. لیکن چونکہ تھانہ بھون دور ہے اس لیے میں خانقاہ رائے پور کے اندر حضرت رائے پوری کی خدمت میں 3 دن لگا لیتا ہوں, لیکن کبھی کبھی وہاں حاضر ہوتے تھے. اور فرمایا میں چاہتا ہوں کہ طریقہ تبلیغ میرا ہو, طریقہ تعلیم حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ہو. یہ بھی ملفوظ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہے. تو یہ حکیم الامت مجدد الملت, ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے, ان کے بارے میں بھی الفاظ مختلف نہیں ہیں مخالفین کے. اللہ ان کو ہدایت دے, ہم بدعا نہیں کرتے, اللہ انہیں ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے اور ان کو بھی ہدایت دے. ایک صاحب جو ہمیشہ حضرت کو کافر کہتے رہے, ساری زندگی کافر کہتے رہے اور گستاخ رسول کہتے رہے, ان کے انتقال کی خبر آئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی مغفرت کے لیے, دعائیں مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائے. لوگوں نے دعا سے جب فارغ ہوئے لوگوں نے کہا وہ تو آپ کو ساری زندگی کافر کہتے رہے, آپ ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں. فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ہم گستاخ رسول ہیں, پھر بھی اگر وہ ہمارے خلاف کفر کا فتویٰ نہ دیتے تو وہ خود کافر ہو جاتے, وہ مجبور تھے. یہ فرمایا, یہ الفاظ ہیں حضرت کے. یوں کر کے اس کی تعویل کر لی. حضرت کیا فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ تعالی نے اس شہر کی قسم کھائی ہے جس شہر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہوں, ان کے وجود کی وجہ سے اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے اس شہر کی, کہ آپ کے وجود کی وجہ سے ہم اس شہر کی قسم کھاتے ہیں. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, ہم قسم کھاتے ہیں اس لیے کہ آپ اس شہر میں ہیں, آپ کے وجود کی وجہ سے یہ آپ کا مقام ہے. یہ ادب بیان فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ایک جگہ فرماتے ہیں حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کہ صحابہ نے فرمایا کنا لا نقوم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأننا نعرف من کراہیتہ له, کہ صحابہ فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے پر ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے تھے کہ حضور اس بات کو ناپسند فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے ہو جائیں. حضور کے ادب اور احترام میں حضور کو پسند نہیں تھا, لہذا ہم بیٹھے رہتے تھے, حضور تشریف لاتے تھے اور اپنی جگہ پر تشریف فرما ہو جاتے تھے, ہم لوگ بیٹھے رہتے تھے. جی چاہنے کے باوجود ہم ادب کی وجہ سے, کیونکہ حضور کو پسند نہیں تھا, ہماری خواہش تھی کہ ہم کھڑے ہوں مگر حضور کو پسند نہیں تھا, اس ادب کی وجہ سے ہم اپنی خواہش کی قربانی کرتے تھے اور ادب بجا لا کر کھڑے نہیں ہوتے تھے. اور حضرت فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شاعر نے کہا ہے ارید وصالہ ویرید ہجری فاترک ما ارید لما یرید, میں اپنے محبوب کی ملاقات چاہتا ہوں, وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے دور رہوں, فاترک ما ارید لما یرید, لہذا میں اپنی چاہت کو اس کی چاہت پہ قربان کرتا ہوں. جس کو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے, میری دوری پسند ان کو ہے دوستو، اب تو دوری سے بڑھ کر حضوری نہیں، اب دوری حضوری سے بڑھ کر ہے، کہ اس لیے کہ ان کو میری دوری پسند ہے. یہی ادب ہے، یہاں پر یہی ادب ہے. اور تھانہ بھون سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جبہ ہے جو آپ نے استعمال فرمایا تھا، تو حضرت خود تشریف لے گئے وہاں، اور وہاں کے خدام سے کہا کہ میں اکیلے تنہائی میں اس جبے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. لہذا وہ خدام وہاں سے نکل گئے. اکیلے حضرت نے اس کمرے میں اکیلے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا کیفیات اس وقت طاری ہوئی ہوں گی، بہرحال اس جبے کی اکیلے میں زیارت کی، اور اس سے انوارات حاصل کیے. اور ایک دفعہ فرمایا کہ بعض لوگوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اپنے سر منڈوایا اور اپنے بال تقسیم کیے تھے، بال تقسیم فرمائے تھے لوگوں میں. لہذا جہاں کہیں تم یہ سنو کہ کسی کے پاس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک بال موجود ہے، تو جب تک کوئی دلیل موجود نہ ہو اس کے غلط ہونے کی، تو اعتماد کرنا چاہیے اور اس کو حضور کا ہی بال سمجھنا چاہیے، جب تک کہ کوئی دلیل موجود نہ ہو قوی کہ یہ حضور کا بال نہیں ہے، تو اعتماد کرنا چاہیے اس پر اور اس کا ادب کرنا چاہیے، اس کی زیارت کرنی چاہیے اپنی سعادت سمجھ کر. اور فرمایا جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا پورا سر منڈوا کر بال تقسیم فرمائے تھے، اور ان بالوں کے ٹکڑے کیے تھے صحابہ نے، پھر اس میں تقسیم ہوئے، تقسیم در تقسیم ہوئی، اور چونکہ حضور کا بال تھا تو پتہ نہیں کتنا سنبھال کے رکھا ہوگا حضور کے بالوں کو، کس طرح حضور اپنے جان و مال سے بڑھ کر اس بال کی حفاظت کی ہوگی لوگوں نے. لہذا کہیں پر پتہ چلے کہ یہ حضور کا بال ہے تو اس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا بال سمجھنا چاہیے، یہاں تک کہ کوئی مضبوط دلیل نہ ہو اس کے خلاف. اور ایک مرتبہ کسی شخص نے آ کر اطلاع دی کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ ہم اشرف علی سے بہت خوش ہیں ان کی خدمات سے، تو حضرت پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ فرمایا جب مجھے یہ خوشخبری اور یہ اطلاع ملی، یہ بشارت ملی، تو میں نے اگلے دن کے سارے اپنے معمولات ترک کر کے سارا دن درود شریف پڑھنے میں گزار دیا. سارے اپنے معمولات ترک کیے، وظائف وغیرہ جو دوسرے تھے، صرف درود شریف ہی پورا دن پڑھتے رہے. یہ گستاخ رسول ہیں. ارے بھائی سوچنا چاہیے، ایسے لوگ گستاخ رسول ہو سکتے ہیں؟ اور مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، آپ دیکھیے دنیا میں کہاں تبلیغ کا کام نہیں ہو رہا، دعوت و تبلیغ یہ جماعتیں کہاں نہیں جا رہی. جہاں یہ جماعتیں جاتی ہیں یہ دو کتابیں اپنے ساتھ رکھتی ہیں، فضائل اعمال، فضائل صدقات، یہ مرتب کی ہیں حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے، اور ان کو ایسی اللہ نے قبولیت عطا فرمائی، لاکھوں لوگ بلکہ کروڑوں کی تعداد میں اب تو پہنچ رہے ہیں کہ لوگ ان کو پڑھ کر نمازی، سن کر نمازی ہو رہے ہیں، لاکھوں حفاظ بن رہے ہیں، علماء بن رہے ہیں. تو یہ کتابیں پڑھنی چاہیے، اور اپنے گھر میں اس کی تعلیم بھی تعلیم کرانی چاہیے، مستورات کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ فضائل اعمال کی تعلیم کا گھروں میں اہتمام بہت ضروری ہے، اللہ نے اس کتاب کو قبول فرما لیا. لہذا آپ اپنے گھر کو منور کرنا چاہتے ہیں، اس کتاب کو پڑھیے، سنائیے گھر میں، اس کا حلقہ لگائیے، ایک وقت میں گھر والے بیٹھ کر اس کتاب کو پڑھا جائے، اور اس کی ترتیب اپنے مسجد کے ساتھیوں سے پوچھ لیں کس ترتیب سے پڑھا جائے، کیسے پڑھا جائے، وہ مسجد کے ساتھیوں سے پوچھیے، لیکن پڑھنا چاہیے. تو مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ ان کے باادب ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آج وہ مدینہ منورہ میں نے ان کی قبر کی زیارت کی ہے. اب تو اس جگہ جانے بھی نہیں دیتے کسی کو، اب تو وہاں جنگلہ لگا دیا گیا ہے. تو مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ ایسی جگہ مدفون ہیں جہاں اہل بیت کی قبریں ہیں، آپ اندازہ لگائیے. وہ 1400 سال سے وہ جگہ خالی چلی آ رہی تھی، اللہ نے رکھی ان کے لیے تھی، ایسا معلوم ہوتا ہے. وہاں اور بھی تو کوئی دفن ہو سکتا تھا، سینکڑوں سال گزر گئے مگر کوئی اور دفن نہ ہوا، مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے لیے اللہ نے وہ جگہ خالی رکھی تھی، اہل بیت کی قبروں کے درمیان. اور کس طرح کہ جہاں ان کا سر ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا، وہاں ان کے مرشد اور شیخ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا جا بجا فضائل اعمال میں اور فضائل رمضان میں ذکر موجود ہے، ان کے قدموں میں ان کا سر ہے، اپنے شیخ کے قدموں میں. یہ مرید اور خلیفہ تھے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور شاگرد بھی تھے، سہارنپور میں پڑھا بھی تھا ان سے. اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری کا یہ مقام ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، 75 سال تک انہوں نے تراویح میں قرآن سنایا ہے، 75 سال تک. اور ان کا یہ مقام تھا کہ یہ ہر سال سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن کریم سنایا کرتے تھے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ان کے خلیفہ حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی فتاوی محمودیہ کے مصنف، جو 25 جلدوں میں اب شائع ہوا ہے، اور خلیفہ اعظم تھے ان کے یہ مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، صدر مفتی دارالعلوم دیوبند تھے. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حضرت شیخ کے پاس گھوڑے کا گوشت ہدیے میں آ گیا، گھوڑے کا گوشت. فرمایا میں تو مفتی جی سے پوچھوں گا کہ اس کو کھانا جائز بھی ہے یا نہیں، مفتی محمود حسن صاحب سے. جب مفتی محمود حسن صاحب نے فرمایا، وہ مفتی جی فرمایا کرتے، مفتی جی یہ بتاؤ یہ جائز ہے یا نہیں ہے، فرمایا جائز ہے. پھر اس کو کھایا، پھر استعمال کیا، اتنا اعتماد تھا. تو ایک دفعہ مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ سے عرض کیا، حضرت آج آپ کا ایک راز سب کو بتا دوں. فرمایا کیا راز بتاؤ گے؟ فرمایا حضرت بس اجازت دے دیجیے آپ کا ایک راز بتا دوں سب کو. فرمایا اچھا بتاؤ. فرمایا کہ ہمارے شیخ کا کوئی بھی کام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشورہ کیے بغیر نہیں ہوتا. اس پر مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ہاں بھائی صحیح بات ہے، میرا میں کوئی کام بھی حضور سے مشورہ کیے بغیر نہیں کرتا. اللہ نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا تھا. ہے آپ سوچے تو صحیح، اور 6-6 مہینے کے وقفے سے ان کی قبر کو کھولا گیا. مدینہ منورہ میں یہی ہوتا ہے، آج بھی یہی ہوتا ہے، وہ کھولا گیا. ان کی، ان کے شیخ کی میتیں، ان کے اجسام بالکل ویسے ہی ملے جیسے کہ ابھی دفنایا گیا ہو. انہوں نے کہا بابا ان قبروں کو آئندہ مت چھیڑنا، بس رہنے دو، بند کرو اس کو، اس سلسلے کو بند کرو. ہمارے اکابر مولانا قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی الحمدللہ جنہوں نے میری تعلیق فرمائی تھی جب میں پیدا ہوئی اس دنیا میں آیا تھا، مولانا قاری جو جن نورانی قاعدے پر جن کا نام لکھا ہوتا ہے، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، اور مفتی محمود حسن، مفتی محمد حسن صاحب امرتسری کے خلیفہ تھے. بہت اکابر اولیاء اللہ میں تھے، یعنی بیت الخلاء میں بھی ان کو اپنی زبان دانتوں میں لے کر بیٹھنا پڑتا تھا، ورنہ قرآن کریم کی تلاوت جاری ہو جاتی تھی. ان کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا. ان کے جسم، ان کی قبر کو بھی کئی مرتبہ کھولا گیا، وہ ویسے کے ویسے ہی ملے. ان کی قبر پہ بھی نشان لگانا پڑا کہ ان کو اب آئندہ ان کی قبر نہ کھولی جائے، کوئی بڑا اللہ والا معلوم ہوتا ہے. ہمارے اکابر یہ گستاخ رسول ہیں جن کے جسم آج بھی اپنی قبروں میں صحیح سالم ہیں. تو بھائی یہ سوچنے کی بات ہے، اکابر کے بارے میں لب کشائی کرنا یہ بڑی محرومی کی بات ہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی بہت غلط الفاظ کہے جاتے ہیں. ان کی محبت ہمارے، میں نے اپنے شیخ سے سنا کہ ان کی محبت اپنے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ کون ہے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ؟ 17 سال تک انہوں نے روضہ اطہر کے سامنے حدیث بیٹھ کر پڑھائی ہے، 17 سال، 1-2 سال نہیں. اور آج حدیث کا استاد کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قال صاحب هذه الروضہ، ارے یہ اس قبر والے نے یہ ارشاد فرمایا. سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے اور یہ فرماتے تھے میرے آقا نے جو اس روضہ اثر میں آرام فرما رہے ہیں انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، یہ فرمایا ہے. ان کا یہ مقام تھا. کسی ایسے آدمی کو جو گستاخ ہو 17 سال تک توفیق مل سکتی ہے روضہ اثر کے سامنے حدیث پڑھانے کی؟ وہ بھی حدیث پڑھانے کی، اور فقر و فاقے کے ساتھ، فقر و فاقے. مگر دین کی خدمت جاری رکھی. عرب لوگ آ کے بیٹھتے تھے, کیونکہ حضرت کا عربی میں درس ہوتا تھا, عرب لوگ آ کے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے اس شخص کا کیا مقام ہے کہ جو حدیث کی ایسی تشریح کرتا ہے. اور رات کو نکلتے تھے, مدینہ منورہ کا تربوز مشہور ہے, خریدنے کے پیسے نہیں تھے, تو وہ جو مدینہ منورہ کے لوگ تربوز کھا کر چھلکے جو پھینکے ہوئے ہوتے تھے, سبزیوں کے چھلکے اور پتے یہ اور کھجوروں کی گٹھلیاں یہ اٹھا کر لاتے تھے, ان کو جو ابالنے کی چیز ہوتی تھی اس کو ابال کر, اور یعنی تربوز کے چھلکوں کو بھی ابال کے جب وہ شلجم وغیرہ کی طرح چقندر کی طرح نرم ہو جاتا تھا اس کو کھا لیتے تھے, اور ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر ساری رات قرآن پڑھتے تھے. دن میں فاقہ, رات کو اس طرح کہتے تھے, یوں فرماتے تھے, یہ میرے نانا کے کیونکہ سید تھے, حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سید تھے, تو میرے نانا کے شہر کے لوگوں نے جو یہ چیزیں پھینک دی ہیں میں ان کو اٹھا لیتا ہوں, یہ میرے نانا کے شہر کی برکتیں ہیں, بس یہ میں کھا لیتا ہوں. وہ کھاتے تھے اور اس طرح اور رات بھر نفل میں قرآن پڑھ کے گزارا کرتے تھے, اور قرآن بھی حضرت نے 29 دن میں حفظ کر لیا تھا, 29 دن میں. یعنی یہ مولانا محمود الحسن صاحب جو ان کے استاد تھے, مالٹا میں جب قید ہوئے, مالٹا میں کالا پانی جب ان کو سزا ہو گئی تھی انگریزوں نے, تو رات بھر اور انگریز ان کو تہجد کے وقت ٹھنڈا پانی دیتا تھا تاکہ تہجد میں ٹھنڈے پانی سے وضو کریں, شدید سردی. تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کرتے کیا تھے, میں نے کہا نا آپ کو کہ محبت جب ہو جائے نا تو ادب خود بخود دل میں آنے لگتے ہیں, تو وہ جو ربڑ کی بوتل آتی ہے جو مریضوں کے لیے ہوتی ہے, وہ ربڑ کی بوتل ان کے پاس تھی, اس کو رات کو ہی پانی لے لیا کرتے تھے, اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ الٹے لیٹ جاتے تھے, پیٹ کی گرمی سے تہجد تک وہ پانی گرم ہو جاتا تھا یا کم سے کم اس کی ٹھنڈک ختم ہو جاتی تھی, الٹے لیٹ کر وہ بوتل یہاں دبا لیتے تھے اور پھر تہجد کے وقت اپنے استاد کو پیش کرتے تھے تاکہ میرے استاد کو تکلیف نہ ہو ٹھنڈے پانی کی شدید سردی میں. یہ ادب تھا, دیکھیے محبت ہے ادب کیسا اللہ نے سجایا. وہ دعائیں دیتے تھے, یہ ہمارے اکابر ہیں, اولئک آبائی فجئنی بمثلہم, ایسے لاؤ کہیں لا کے دکھائے کوئی ایسے اکابر. اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی معمول یہی تھا کہ مدینہ منورہ کے پتھروں کی مٹی بنا کر صفوف بنا کر اور اپنی آنکھوں میں ڈالا کرتے تھے بطور سرمے کے, اور ایک حکیم نے منع بھی کیا, حضرت اس سے آنکھیں خراب ہو جائیں گی, ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہے. فرمایا نہیں, میری تو آنکھیں صحیح ہیں, مجھے تو ڈالنے دو. اور لوگوں نے بتایا, دیکھنے والوں نے بتایا, آنکھیں کیا ضائع ہوتی, بینائی میں اضافہ ہو گیا تھا. اللہ اکبر, یہ اکابر ہیں, اتباع سنت کا اہتمام, ادب, ایسے ایسے ادب سکھا کر چلے گئے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ایک وقت میں ہفتے میں ایک مرتبہ ان کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی, اور ایک وقت وہ آیا کہ روزانہ ہوا کرتی تھی, تو جب ہر ہفتے ہوتی تھی تو کسی ہفتے اگر ناغا ہو جاتی تھی تو ان کو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو اسہال ہوتے تھے, اور خون والے اسہال ہوتے تھے, خون بھی آنے لگتا تھا فکر کی وجہ سے کہ شاید مجھ سے کوئی ادب چھوٹ گیا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کا کوئی ادب تھا وہ مجھ سے چھوٹا ہے, جبھی یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی, اس دفعہ ناغا ہو گئی. اب بتائیے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی یہ فرماتے رہے, اور معمول یہ تھا کہ دور سے صلاۃ و سلام پیش فرماتے تھے, دور سے پیچھے کھڑے ہو کر دیوار سے لگ کر, اور دوسرے لوگ جالیوں سے آگے لگ کر آگے جا کر صلاۃ و سلام پیش فرماتے تھے, لوگ پیش کرتے تھے لوگ. تو ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ ایک کہنے والے نے فرمایا کہ میں نے ساری زندگی, یعنی ایک سننے والے نے یہ بات سنی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اثر سے یہ آواز آ رہی ہے کہ جو شخص ہماری سنتوں سے قریب ہے وہ چاہے دنیا کے دور دراز کسی علاقے میں رہتا ہو وہ ہم سے قریب ہے, وہ دور ہوتے ہوئے بھی ہم سے قریب ہے, اور کوئی شخص ہماری جالیوں سے چپکا ہوا ہو لیکن ہماری سنتوں پر اس کا عمل نہیں, اتباع سنت اس کو حاصل نہیں, وہ قریب ہوتے ہوئے بھی ہم سے دور ہے. وہ قریب ہوتے ہوئے دور ہے. پھر آخر میں فرمایا کہ یہ سننے والا میں خود تھا, انتقال سے کچھ دن پہلے فرمایا یہ میں خود تھا, اپنے بیٹوں سے فرمایا. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ میرے دل میں یہ ایک دفعہ یہ خیال آیا, میں دیوار سے لگ کر پیچھے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کر رہا تھا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, تو میرے دل میں یہ خیال آیا پتہ نہیں میرا یہ عمل صحیح بھی ہے یا نہیں, میں آگے بڑھتا ہی نہیں ہوں, لوگ تو آگے بڑھ کے سلام پیش کرتے ہیں میں پیچھے ہی پیچھے رہتا ہوں. تو اس وقت یہ آواز آئی تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے جس کو مفتی شفیع صاحب نے سنا تھا. یہ خیال دل میں آیا, ادھر یہ آواز آئی, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جواب آ گیا کہ جو ہماری سنتوں سے قریب ہے, اتباع سنت جس کو حاصل ہے وہ دور ہوتے ہوئے بھی ہم سے قریب ہے, اور جس کو اتباع سنت حاصل نہیں وہ ہم سے قریب ہوتے ہوئے بھی دور ہے. اور ایک شخص نے آ کر مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ خواب میں مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے. فرمایا بھائی تمہاری بڑی ہمت ہے کہ تم ایسا وظیفہ پوچھ رہے ہو, ہماری تو ایسی ہمت نہیں ہے. اور فرمایا اس کے پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت ہے, اور اگر تم یہ کر لو تو پھر ادب کیسے کر پاؤ گے, اور اگر اللہ تعالیٰ خود اپنے کرم سے زیارت کروا دیں تو پھر اس وقت ادب بھی نصیب فرمائیں گے, لہذا تم اس کے پیچھے نہ پڑو, اتباع سنت حاصل کرو, اتباع سنت کو اپناؤ. میں کیا عرض کروں آپ سے, حضور میں آپ یہ سمجھتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا, میں عرض کرتا ہوں حضور کی سنت کے مطابق بیت الخلا جانا اور وہاں سے واپس باہر نکلنا سنت کے مطابق استنجا کرنا, یہ حضور کو خواب میں دیکھنے سے زیادہ افضل ہے. اس کی دلیل پیش کرتا ہوں, کبھی کوئی کہہ کیا ہو گیا اس نے کیا کہہ دیا اس مولوی نے بیٹھ کے, دیکھیے خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنا غیر اختیاری چیز ہے, کسی کے اختیار میں نہیں ہے, اور غیر اختیاری پر ایک نیکی بھی نہیں ملے گی, غیر اختیاری عمل پر کوئی نیکی نہیں ملتی. اور بیت الخلا سنت کے مطابق جانا یہ اختیار سے جاتا ہے آدمی, اور اختیاری فعل پر نیکی ملتی ہے, اختیاری فعل پر گناہ بھی ملتا ہے. غیر اختیاری طور پر نہ گناہ ہے نہ نیکی ہے, اور اختیاری پر گناہ بھی ہے نیکی بھی ہے. اختیاری طور پہ گناہ کیا, اختیاری طور پہ نیکی کی تو اس کا کوئی عمل کیا نیک عمل کیا اس کا اجر ملے گا. لہذا بیت الخلا سنت کے مطابق جانا, بیت الخلا سنت کے مطابق وہاں سے نکلنا, یہ حضور کو خواب میں دیکھنے سے افضل ہے اور بہت افضل ہے. ہم نہ جانے کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. اور سنیے, اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بالفرض خواب میں روزانہ دیکھتا ہو, ہر رات میں زیارت ہوتی ہو, لیکن ہو وہ متبع سنت نہ ہو, اگرچہ ایسا ہو نہیں سکتا لیکن آپ فرض کر لیجئے متبع سنت نہیں ہے, متبع شریعت نہیں ہے, گناہ آلود اس کی زندگی ہے, اگر توبہ نہ کی تو جہنم میں جائے گا, یہ خواب میں دیکھنا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اور ایک شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو روزانہ جہنم میں جلتا ہوا دیکھتا ہو کہ میں جہنم میں جل رہا ہوں یا مجھے عذاب قبر ہو رہا ہے, لیکن ہے متبع سنت اور متبع شریعت, ظاہری باطنی چھوٹے بڑے ہر گناہ سے بچتا ہے, ایمان پر خاتمہ ہوا اس کا تو جنت میں جائے گا, یہ روزانہ اس کا یہ خواب دیکھنا کہ میں جہنم میں جل رہا ہوں یا یہ عذاب قبر ہو رہا ہے, یہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ دونوں سرے میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے. لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی آرزو ٹھیک ہے, بہت اچھی چیز ہے, لیکن اس سے زیادہ اہم چیز اتباع سنت ہے, اس کے پیچھے لگنا چاہیے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے. فرمایا بھائی تمہاری بڑی ہمت ہے, ہماری تو آج تک ایسی ہمت نہ ہو سکی, ہمارا تو یہ منہ ہی نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے. لہذا یہ اتباع سنت پر عمل یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو بھائی یہ ہمارے اکابر ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کی اور ہمیں سکھا کر چلے گئے، اب ہماری باری ہے. اگر ہم اتباع کر لیں گے ہم کامیاب ہیں، اتباع نہ کی تو ناکامی ہے اور ادب نہ کیا تو ناکامی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہم سب کو با ادب بنائے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. لہذا با ادب بنائے اپنے بزرگوں کا، علماء کا، اپنے اکابر کا، اور سب سے بڑھ کر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.